نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھنے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عزوجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا, اور نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل ہمارا یہ سلسلہ, اس کے اندر الحمدللہ ہم گھر بیٹھے بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, بہت اہم گفتگو ہوتی ہے. آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں اور ممکن ہو تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر بھی کریں, انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا. آئیے آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد جنید اتاری ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں سفر نہیں کرنا چاہیے, تو ایسا کہنا کیسا؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے محرم میں سفر کرنے کے حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں محرم الحرام چونکہ اہل اسلام میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے, اور ویسے بھی اس کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان کی گئی کہ مہینوں کی گنتی جہاں 12 بیان کی, ان میں سے چار مہینے حرمت والے بیان کیے, منہا اربعۃ الحرم, کہ اس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا ہے. اور ویسے بھی اس کا جو خاص طور پہ 10 تاریخ ہے عاشورہ کی, وہ بہت معروف ہے. بہت سارے واقعات اس میں پیش آئے اور آئیں گے بھی. قیامت کا جو وقوع ہوگا وہ ایک روایت کے مطابق اسی دن ہوگا, اور بالخصوص اہل اسلام کے لیے ایک واقعہ ہائلہ دل دہلا دینے والا واقعہ, یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا تھے شہداء کربلا,
جی
ان کی شہادت ہوئی, تو یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قربانی دی, شہادت حاصل کی, اسلام کا پرچہ بلند کیا, لیکن اس حوالے سے یہ مہینہ بہت معروف ہے. تو بہت ساری باتیں اس حوالے سے جو اس مہینے کے اندر ہمارے یہاں معروف ہو جاتی ہیں, حالانکہ شریعت مطہرہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہی جو سوال کیا گیا کہ محرم کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے, تو اب اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے. سفر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. محرم کے مہینے کے اندر کہیں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, اور دیگر بہت سارے کام ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر کیے جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں معروف ہے کہ یہ کام نہیں کیے جا سکتے. مثال کے طور پر فاتحہ ہے. ایک بات یہ معروف ہے کہ شہداء کربلا کے علاوہ کسی اور کے لیے اس مہینے کے اندر فاتحہ ہی نہیں کر سکتے, تاکہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تیجے کے حوالے سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس مہینے کے اندر کے ان 10 دنوں کے اندر تیجہ کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں آپ. بالکل بالخصوص, یعنی یہ تو ایک یہ ہے کہ جب آپ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال ثواب کریں, تو اس دوران آپ ان کی برکت لیتے ہوئے کسی اور کے لیے بھی فاتحہ کر لیں, تو یہ اور فائدہ مند چیز ہو جائے گی. تو اس لیے جو باتیں شریعت مطہرہ کے دائرے کار کے اندر آتی ہیں, شریعت مطہرہ اس کا جواز دیتی ہے کہ یہ چیز جائز ہے, تو اس کے کرنے کو جائز ہی کہا جائے گا, اس کو ہم ناجائز اپنی چاہت سے اپنی خواہش سے نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جس پر تنفیر ہوتی ہے, لوگ تان و تشنی کریں گے یا بدگمانیاں لوگوں میں پیدا ہوں گی, یا ویسے ہی جو ہے وہ تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے.
صحیح.
تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ان دنوں میں وہ کام نہ کیے جائیں, لیکن اس کے جواز کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. ہے وہ چیز جو کام ہے وہ جائز ہے تو پھر اس کو جائز ہی کہا جائے گا.
ٹھیک. ناظر اس حوالے سے ہمیں جواب ملا کہ محرم کے مہینے میں سفر کرنے کے حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ جو جس طرح کا سوال پوچھا گیا اس کی شرن کوئی حیثیت نہیں ہے. جی اگلی کون؟
ایک شخص ہے جو مشترکہ کاروبار کے لیے یہ شرط لگا رہا ہے کہ اگر میرا جو پارٹنر ہے مجھے 10 لاکھ روپے دے دے ایک سال کے لیے, اور اس کے 10 لاکھ کے عوض میں ہر ماہ سے 30% کا منافع دیتا رہوں گا ہر ماہ, اور ایک سال کے بعد اگر وہ اپنی رقم واپس لینا چاہتا ہے تو میں وہ رقم اس میں واپس کر دوں گا. اگر کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے ساتھ شراکت داری کنٹینیو کر سکتا ہوں. اچھا یہ پرسنٹیج فکس ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں شرن کیا حکم ہوگا؟
جی حضور کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پرسنٹیج فکس ہو رہی ہے, تو پرسنٹیج تو فکس کرنا ہی ہوتی ہے.
صحیح.
وہ تو رقم فکس کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے نا, کتنی رقم کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دی ہے تو اس کے اوپر ہم اتنی رقم دیں گے. اصل یہاں جو خرابی ہے وہ دوسری ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ جو رقم دی جا رہی ہوتی ہے اس کو سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شراکت داری کے لیے دی ہے, پارٹنرشپ کے لیے دی ہے, لیکن بہت سارے مقامات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں وہ رقم پارٹنرشپ کے لیے نہیں دی جا رہی ہوتی بلکہ وہ بطور قرض ہوتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا, اس میں یہ کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ایک سال کے اندر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یا یہ رقم جس بندے کو دی ہے اس سے ضائع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا, یعنی نقصان ہو گیا کاروبار کے اندر یا رقم جو ہے وہ چوری ہو گئی مثال کے طور پر, اللہ نہ کرے, تو پھر کیا ہوگا, یہ بیان نہیں کیا گیا. ہوتا یہ ہے کہ رقم دے دی اور اس کے اوپر اتنا نفع مل رہا ہے اور یہ جب چاہے اس سے اتنی رقم کو واپس لے لے, بھلے اس وقت کتنا ہی کاروبار کے اندر اضافہ ہو چکا ہو یا کوئی کمی آئی ہو, اس کا کوئی حساب نہیں. آپ کے جو 10 لاکھ روپے ہیں وہ آپ کو اتنے ہی واپس ملیں گے, تو یہ تو قرض ہے.
ٹھیک ہے.
تو قرض کے اوپر جو نفع لیا جائے وہ چاہے پرسنٹیج کے حساب سے آپ لیں چاہے وہ رقم فکس کر کے لیں, وہ تو سود ہے.
صحیح.
تو یہ سود کی صورت بنتی ہے. ہاں اگر واقعی کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے تو پھر اس کی شرائط ہیں کہ اس کے لیے نفع نقصان مقرر کرنا ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ کام کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کاروبار چلتا ہوا ہے یا نہیں ہے. ان تمام شرائط کو دیکھ کر اس کے مطابق اگر کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے تو اس کی شرعاً اجازت ہے. اس کے لیے پھر آپ باقاعدہ دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کریں اور پورا بتائیں کہ کس طریقے سے آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کی رہنمائی دی جائے گی. ورنہ بہرحال یہ جو صورت ہے عمومی طور پر یہ صورت قرض کی بنتی ہے, قرض کے اوپر نفع حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ سود ہوتا ہے.
مدی چل کے ناظرین بہت پیاری بات ہے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی پارٹنرشپ کے حوالے سے. جی کچھ کہنا چاہیں
گے؟ عرض کروں گا کہ البتہ اپنے طور پہ فیصلہ نہ کر لیں کہ بھائی یہ کاروبار جو کر رہے ہیں کہ یہ واقعی شراکت داری ہو رہی ہے یا قرض دیا ہوا ہے, تو آپ اس حوالے سے معلومات لے لیں تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ یہاں پر قرض کی صورت ہے یا آپ کے پارٹنرشپ کی صورت ہے.
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جیسے آپ کو دعوت بھی پیش کی جا رہی ہے, بتانے والے موجود ہیں, سکھانے والے موجود ہیں, لہٰذا اس سے فائدہ اٹھائیں اور دارالفتاء اہل سنت آپ تشریف لے آئیں. آپ کسی ایسے مقام پر ہیں تو وہاں سنی عاشق رسول مفتی صاحب رابطہ کریں, انشاءاللہ وہ آپ کو جو رہنمائی دیں گے پھر انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کام کریں گے تو جائز بھی ہوگا, برکت بھی ملے گی اور آپ کا جو مقصود ہے وہ آپ کو حاصل بھی ہو جائے گا. جی اگلی کال لیں گے.
میں نے کچھ دعا مانگتا ہوں. پہلا پار میرے پہ سرل کر دو, میرے پہ کرم کر دو, میرے پہ سرف کار, یہ اس طرح کی دعا مانگتا ہوں. اس لفظ میں کوئی شکریہ کلام بھی آتا ہے دعا میں؟
یہ جو الفاظ ہیں اس میں تو کسی طرح کا کوئی گفتگو جملہ نہیں ہے, اور بندہ جو ہے وہ اس کو اس طرح کے وہم کے اندر پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ تو سیدھا سیدھا ہے, اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں, اس کا فضل مانگ رہے ہیں, مجھ پہ کرم کر دے, تو اس دعا کے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ایسی دعا بالکل مانگی جا سکتی ہے.
جی اگلی کون؟
سوال مفتی صاحب سے یہ کرنا ہے کہ جو زکات نکلتی ہے ہماری, زکات تو الگ چیز ہے مگر اس کا جو سیدوں میں دینی ہے وہ اگر اللہ کے نام پر ہم کچھ چیز بھیجے, کوئی غریب ہے محتاج ہے اللہ کے نام پر دیتے ہیں, وہ کیا زکات ہوگی یا اللہ کی طرف سے مدد ہوگی؟
کیا فرماتے ہیں حضرت؟
یعنی سادات کو جو دے رہے ہیں، تو سادات کو تو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، ان کو زکوٰۃ لگتی بھی نہیں ہے اور ان کو دینا بھی درست نہیں ہے زکوٰۃ، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، مال کا میل ہے، اور سادات کو یہ چیز نہیں دی جا سکتی. احادیث طیبہ میں واضح موجود ہے کہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حلال ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو سادات گرامی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. دوسری بات یہ جو انہوں نے کہا کہ جو دیں گے تو وہ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا، زکوٰۃ ہوگی یا صدقہ ہوگا؟ تو دیکھیں، یہ تو جو آپ نکالیں گے، اگر آپ زکوٰۃ کے نام پہ نکالیں گے تو زکوٰۃ تو آپ کی یہاں پر ادا ہوگی نہیں، اور صدقے کے طور پہ نکال رہے ہیں تو نفلی صدقہ یہ ادا ہو جائے گا. البتہ یہاں بڑی پیاری پیاری تنبیہات جو ہے وہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سادات کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہمارا مال ہے، حقیقتاً یہ سادات کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی ملا ہوا ہے. تو بڑی آر دلائی اور بڑی جو ہے امام علیہ سنت نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ سادات کے بارے میں بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کی سوچے یہ بھی اچھا نہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ستھرا ہی پیسہ سادات کی بارگاہ میں پیش کرے اور اسے سعادت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ وہ سادات کی بارگاہ کے اندر یہ پیش کر رہا ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے. وہ جا کے انتہا پر کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے مال دینے کے لیے، اب صرف زکوٰۃ ہی ہے، تو پھر وہاں پہ شرعی ہیلے کے ذریعے سادات کو دینے کی اجازت مرحمت فرمائی. لیکن اس سے پہلے بڑی تنبیہ فرمائی کہ ان کی بارگاہ میں نفری جو مال ہے وہی ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، ستھرا مال ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ یہ سعادت کی بات ہے. اور ان کو دینے کی برکتیں یہ ہیں کہ مشاہدہ اسی چیز پر ہے کہ سادات کو جو چیز پہنچائی جاتی ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدل یہ عطا ہی فرماتا ہے.
سبحان اللہ. جی مزید کون؟
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لوگ نماز میں کندھے سے کندھا نہیں ملاتے، درمیان میں فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
فاصلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، صف بھی درست نہیں ہوتی،
ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے.
جی
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تنبیہ فرمایا کرتے تھے اور اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ اپنے صفوں کو سیدھا رکھو اور جو ہے وہ بالکل تراسو مل کر کھڑے ہو.
جی
تو اور بالکل اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو. تو یہ تو جماعت کے کمال میں سے ہے کہ بندہ جو ہے وہ صف کو اچھے طریقے سے قائم کر کے کھڑا ہو. ہمارے یہاں واقعی اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ غفلت لوگ برتتے ہیں. نہ ایک تو ہے کہ بالکل مل کے بھی نہیں کھڑے ہوتے.
جی جی
پتہ نہیں کیا مسائل ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسا گرمی وغیرہ کا بھی بوسوں کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، مل کے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کھڑے ہوتے، اور بسا اوقات بالکل آگے پیچھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بالکل ملا ہوا ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی جو ہے وہ سیدھ میں سارے ہونے چاہیے، لیکن کوئی تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے. سمجھانے پر بھی بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو، اگر سمجھایا بھی جائے تو پہلی صف والے زیادہ سے زیادہ کچھ کر لیتے ہیں، پہلی صفوں کا معاملہ بڑا وہ رہتا ہے. تو یہ چونکہ علم دین سے دوری ہے، اسلام کے بنیادی احکام کو سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں اس حوالے سے، تو اس لیے اس حوالے سے معلومات نہیں. ورنہ خلفائے راشدین ہوں یا ان کے بعد کے ہمارے اسلاف ہوں، وہ اس کے اوپر بڑی تنبیہ کیا کرتے تھے اور صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے صف میں جب بھی کھڑے ہوں بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے. کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، کندھے سے کندھا ٹچ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھوٹا بڑا قد ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کندھے سے کندھا تو نہیں ملایا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ دونوں مل کے کھڑے ہوں، درمیان میں کسی طرح کا فاصلہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
صفوں کے حوالے سے یہی عرض کریں گے کہ تربیت کی بھی حاجت ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ علم دین کی دوری کی وجہ سے آج یہ غفلتیں نظر آ رہی ہیں، تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہماری بہت جگہ رہنمائی کرتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. نمازوں کے حوالے سے جو باتیں ہیں، سیکھنے کے حوالے سے بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے. آئیے ایک دو ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر رکعتیں بھول جائیں تو اب کیا کیا جائے؟
دیکھیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر ظن غالب کر سکتے ہیں، ظن غالب کریں، جہاں آپ کا خیال جمتا ہے کہ یہی میری رکعتیں ہوئی ہیں، مثلا 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے اور ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں ہو گئی ہیں، تو پھر 4 کے اوپر آپ ڈن کریں. 3 پہ جمتا ہے تو 3 پہ ڈن کریں کہ ہاں یہی 3 ہوئی ہیں، خیال اسی پہ آ کے جم گیا آپ کا. یعنی سوچا اور سوچنے کے بعد یہ ظاہر ہوا آپ کے اوپر کہ نہیں تین ہی ہوئی ہیں تو تین کے اوپر آپ جو ہے وہ ڈن کر لیں, چار پر آپ کا ذہن زیادہ جاتا ہے تو پھر چار کے اوپر ڈن کریں, اور اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر حکم یہ ہے کہ کم پر لے کر آئے, یعنی تین اور چار کے درمیان اس کو شک ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تین کر لے اس کو, تین شمار کرے اور ایک رکعت مزید ادا کرے.
ایس ایم ایس یہ ہے کہ میرا میڈیکل اسٹور ہے, کیا میڈیسن کی بچت میں ڈاکٹر کو میں حصہ دار بنا سکتا ہوں تاکہ وہ میڈیسن لکھ کر دیں؟
یہ تو سیدھی سیدھی رشوت ہے, یعنی یہ دیں گے اس لیے تاکہ ڈاکٹر جو ہے مریض ان کے پاس بھیجے یا وہی دوائیاں لکھے کہ جو صرف انہیں کو ملتی ہیں. ڈاکٹر سے ویسے بہت ساری چیزیں طے ہوتی ہیں, صرف یہی نہیں اور میڈیکل لیب والے جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کو ایسے تحائف دیتی ہیں کہ جو جس کا عرف نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر جو ہے انہی کی کمپنی کی دوائی لکھ کر دے گا اور مخصوص میڈیکل ہوگا جہاں سے یہ دوائی ملے گی اور کہیں سے دوائی بھی ملتی نہیں ہے. تو یہ سیدھی سیدھی رشوت ہے. ایک ہوتی ہے عرفی تحفہ ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ کمپنی والے پیڈ بانٹتے ہیں وہ ہر ایک کو دیتے ہیں, اسی طرح پین ہوتا ہے چھوٹا موٹا وہ دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جو عرفن ہر ایک کو دی جاتی ہیں تو وہ ان کو بھی دے دیں. باقی کلر کروا دیتے ہیں, بسا اوقات اے سی دیتے ہیں, ٹکٹیں دیتے ہیں باہر جانے کی, تو اس طرح دیتے ہیں, اسی لیے دیتے ہیں تاکہ یہ ڈاکٹر ان کی دوائیاں لکھے. یہ رشوت ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح میڈیکل والے بھی دیں گے تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر لکھ کر انہیں دوائیاں بھیجے,
طرف ہی بھیجے گا,
اس کی شرعاً اجازت نہیں, یہ رشوت ہے. اور رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے دونوں حدیث پاک کے مطابق جہنمی ہیں.
معاذ اللہ, تو لہٰذا اس سے بھرپور بچنے کی کوشش کریں ورنہ پھر اس ہلاکتوں کے اندر پڑنے کا خطرہ ہے. جی اگلی کال.
میں حیدرآباد سے حاجی محمد الیاس اشرفی عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کہیں نوکری کرتا ہے اس کے بعد رشوت بھی آتی ہے اور اس کے بعد تحفے طوائف بھی آتے ہیں, تو وہ اگر کسی کو دیتے ہیں تو وہ کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟
جی یہ بھی ملتا جلتا سوال آ گیا. جی
یعنی دیکھیں یہ دعوت کی بات ہے, یعنی کوئی شخص ہے کہ جس کے پاس دونوں طرح کے مال آ رہے ہیں, یہ رشوت والا مال بھی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے پاس بعض لوگوں نے تحفہ دیا ہوا, یہ دوسرے کو کمائی کرتا ہے. تحفہ بھی دیکھیں, یہاں تحفے کو بھی دیکھا جائے گا کیونکہ ہمارے رشوت کو بہت دفعہ تحفہ کہہ دیتے ہیں, یہ تحفہ ہے, مٹھائی ہے, اس طرح کر کے دے دیتے ہیں, تو وہ رشوت ہی ہے. لیکن بہرحال اگر کسی کے یہاں دونوں طرح کے مال موجود ہیں, رشوت بھی ہے, سود بھی ہے اور کچھ حلال مال بھی ہے, تو شرعاً اس کے یہاں کھایا تو جا سکتا ہے, کھا تو سکتے ہیں. اسی طرح رشوت وغیرہ کے اندر رقم ملی ہے, وہ رقم سے کوئی چیز خرید کے کھلاتا ہے تو جو چیز ہے یہ تو حلال ہے, اگرچہ کہ اس کا رشوت لینا وغیرہ یہ سب حرام ہے, لیکن اصول اور قواعد کے مطابق جب وہ اس رقم سے کچھ چیز خریدے گا تو عقد و نقد ایک قانون ہے, اس کے مطابق چونکہ وہ جمع نہیں ہوئے ہوتے عام طور پہ جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق, تو اس لیے شے حلال ہوگی, فی نفس ہی اس کو کھانا جائز ہوگا. لیکن جس کے بارے میں معروف ہے کہ اس کے گھر یہ ہے سود خور ہے, یہ رشوت لینے والا ہے, تو اب اس کے گھر سے کھانا یہ بچنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے, بالخصوص جو مذہبی پیشوا ہے, رہنما ہے, مقتدا ہے, جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ دین سے تعلق رکھتا ہے, تو اسے تو اس بارے میں خاص طور پر احتیاط یہ برتنی چاہیے.
ٹھیک. مدی سیل کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی سوال کریں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
احتشام ستار مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کیا جا سکتا ہے؟ برائے کرم حکم ارشاد فرما دیں.
دیکھیں نماز جنازہ کے دو رکن ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی, یعنی پڑھنے والے کے اعتبار سے نمبر ایک قیام اور نمبر دو جو چار تکبیرات ہیں وہ. لہذا اگر کوئی بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو اس نے رکن ہی ادا نہیں کیا تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوئی. ہاں جسے معذور ہے اور اس کو دیگر نمازوں کے اندر اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو پھر اس پر سے یہ ثابت ہو جائے گا وہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی ہو جائے گی نماز.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب سے میں نے زکات کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا کہ زکات میں نے سنا ہے کہ اگر 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر زکات دی جاتی ہے, एक तोला हो या दो तोले जितने हो उनके बारे में जकात के बारे में कुछ मैंने
जी जकात का हुक्म बताएं कितना सोना होगा
जकात का निसाब असल में पूरा हमारे वेबसाइट पर मौजूद है दावत इस्लामी की दारुस्तैल सुन्नत का पूरा एक पर्चा है कि किन किन चीजों पर जकात होती है। अगर सिर्फ सोना है सोने के साथ न चांदी है न जरूरत के अलावा उसके पास रकम है न उसके पास बेचने का सामान है सिर्फ सोना है तो फिर जरूरी है कि 7.5 तोला सोना हो। अब 7.5 तोला सोना होगा तो इस सूरत में उसके ऊपर जकात होगी। और अगर सोने के साथ कुछ और भी है सोना वैसे 7.5 तोला से कम है एक ही तोला है मिसाल के तौर पर लेकिन उसके पास मसलन 2 तोला चांदी है या जरूरत के अलावा महाना जरूरत के अलावा उसके पास कुछ रकम मौजूद है या उसके पास बेचने का सामान है अब इन दोनों को मिलाया तो मिलाने की वजह से रकम बन गई 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर तो इस सूरत में इसके ऊपर जकात ये लाजिम हो जाएगी।
ठीक जी अगली कॉल
जी मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ 3 मस्जिदें हैं पर तीनों में चटाइयों के नीचे फोम लगा हुआ तो इसमें नमाज का हुक्म क्या होगा
सजदे में शायद प्रॉब्लम हो रही है
अगर तो देखें जमीन की सख्ती महसूस हो जाती है इससे कि अब दबाएं तो मजीद न दबे तो इस सूरत में तो भले वो फोम लगा हो उसके नीचे नमाज तो हो जाएगी। फोम मुख्तलिफ होते हैं बिल्कुल बारीक भी होता है पतला भी होता है उसके जरिए अगर सद्दा किया जाए तो सख्ती महसूस हो जाएगी नमाज में प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ऐसा है चाहे फोम लगा हो या चाहे मोटे मोटे कालीन बिछाए हुए हों बाजूकात ऐसा होता है मोटे मोटे मुसल्ले बिछा देते हैं 3-3, 4-4 उससे जमीन की सख्ती अगर महसूस नहीं हो रही कि आप दबाएं तो मजीद न दबे तो फिर इस सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी।
ठीक जी अगली कॉल
मैं अगर पूछना ये चाहता हूँ कि मैं इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एक इसमें बतौर क्लर्क काम करता हूँ मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इंश्योरेंस भी सेल करता हूँ क्या इंश्योरेंस सेल करना मेरे लिए जायज है अगर वो जायज नहीं है तो क्या मैं ऑफिस में नौकरी करके जो महीने बाद तनख्वाह लेता हूँ क्या वो मेरे लिए जायज है
क्या फरमाते हैं ऐसे
देखिए अगर तो इनको बाकायदा किसी को राजी करना पड़ता है उसकी खरीदो फरोख क्यों करना पड़ती है कि उससे तय करते हैं कि इंश्योरेंस करवाए और उसका बाकायदा एग्रीमेंट ये करते हैं उसके साथ तो इस सूरत में तो ये इनकी नौकरी जायज नहीं है।
ठीक है
ये ऐसे ही है कि इनको अगर कोई नाजायज काम उसके अंदर करना पड़ रहा है तो ये नाजायज होगी इनकी नौकरी इसकी शरान इजाजत नहीं पूरी छोड़ना होगी। और अगर इनको कोई इसके अंदर नाजायज काम नहीं करना पड़ता यानी इंश्योरेंस इनका कोई ताल्लुक नहीं मिसाल के तौर पर वहाँ जो है वो ऑफिस के अंदर पियोन होता है कि वो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता उसने सिर्फ फाइल इधर उधर उठा के ले जानी है या उसने चाय वगैरह पिलानी है ये काम उसने करना है या गार्ड होता है वहाँ का या चौकीदार है वहाँ का या कोई कारपेंटर वगैरह इस तरह के काम करने वाला है वहाँ पर तो जिसका ताल्लुक सिरे से किसी नाजायज काम से नहीं है तो वो काम उसका करना जायज होगा तनख्वाह लेना उसका हलाल होगा। लेकिन अगर नाजायज काम इसको खुद करना पड़ रहा है या उसमें तआवुन करना पड़ रहा है तो फिर इसके लिए करने की शरान इजाजत नहीं है।
ठीक है अच्छा SMS जो हमें मौसूल हो रहे हैं एक SMS ये है कि मोबाइल है सस्ता लेकिन किस्तों पे उसको महंगा बेचा जा रहा है या है महंगा लेकिन उसको सस्ता बेचा जा रहा है जैसे बाजूकात इस तरह के मोबाइल जैसे मसलन चोरी के भी होते हैं क्या फरमाएंगे आप।
देखें अगर तो एक तो चोरी वाला मामला है उससे हटके मोबाइल हो या कोई भी चीज हो उसे किस्तों में महंगा बेचना ये शरअन जायज है ये कई मरतबा हमारे सिलसिले के अंदर बयान हो चुका है कि एक चीज मिसाल के तौर पे 10,000 की है किस्तों में उसे बेच रहे हैं 15,000 रुपए की और उसमें मुकर्रर भी कर लिया कि ये 15,000 रुपए मिसाल के तौर पे आपने 3 महीने के अंदर 5,000 रुपए करके देना है तो अगर इसमें कोई और नाजायज शर्त नहीं लगाते मिसाल के तौर पर अगर कोई किस्त लेट हो गई एक ही दिन ऊपर हो गया तो 5 की जगह आप 5.5 देंगे 6 देंगे या 1 रुपया ही ऊपर देंगे तो ये जो पेनल्टी की शर्त लगाते हैं जुर्माने की शर्त लगाते हैं ये नाजायज है। इस तरीके से सौदा करना भी जायज नहीं है या और कोई शर्त लगा दी नाजायज तो फिर इजाजत नहीं होगी। सिर्फ इतना है कि चीज जो है वो मिसाल के तौर पर 10,000 की है लेकिन किस्तों की वजह से वो 12,000 की 13,000 की दे रहा है इतना करते हैं और तय कर लेते हैं शुरू के अंदर कि हम ये 12,000 की मिसाल के तौर पर आपको दे रहे हैं और इतनी मुद्दत के अंदर आपने पैसे देने हैं इतनी किस्तों में आपने पैसे देने हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जहां तक रहा सस्ता देने का मामला तो अब इसमें जैसा कि एक सूरत आपने ये बयान फरमाई कि चोरी का है तो चोरी के बारे में अगर शक भी हो कि ये चीज चोरी की है शक पैदा हो जाता है تو پھر وہ لینا بھی جائز نہیں ہے, اس کو خریدنا جائز نہیں ہے. کہ کوئی ایسا شبہ پیدا ہو گیا آپ کو کہ بھائی یہ تو ایسا کیوں دے رہا ہے, مثال کے طور پر اس کی مثال جیسے یا تو اس کے پاس یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی, یا اس کے پاس وہ چیز ہے تو صحیح لیکن اتنی سستی دینا کوئی تک نہیں ہے دینے کی, ایسا کچھ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی جس سے لگتا ہے کہ یہ چوری کا موبائل ہے, یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں چوری کا مال ہی بکتا ہے اور اس کو اس کا شک و شبہ پیدا ہو چکا ہے کہ بھئی یہ چوری کا ہے, تو پھر اس کو خریدنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
جی مزید کھول لیں گے.
اگر تمہاری عرض یہ ہے کہ سادات کرام کو اگر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا, تو عرض یہ کرنا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہمارے قریب سادات کرام رہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مستحق ہوتے ہیں, غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, اگر زکوٰۃ بھی ان کو نہیں دی جا سکتی تو صدقہ بھی ان کو نہیں, تو ان کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہم نہ پڑھ سکتے.
اللہ اکبر.
اللہ کیا فرمائیں گے؟
صدقہ دیکھیں, صدقہ ہمارے یہاں عام استعمال ہوتا ہے, عمومی طور پہ صدقہ یہ نفلی طور پہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو صدقے کی معنی تو ہم نے نہیں کی, صدقہ تو ان کو دیا ہی جا سکتا ہے جو کہ وجوبی صدقہ نہ ہو, زکوٰۃ فطرہ وغیرہ یہ نہ ہو. زکوٰۃ دینے کی اجازت ہماری طرف سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی ممانعت ہے, تو خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا ذہن نہیں بنے گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر ہم ان کی مدد کا ذہن نہیں بنائیں گے, اس وقت تک ہم اس طرح پیسے ان تک پہنچا نہیں سکتے. ہمیں ذہن بنانا پڑے گا. اور آپ اس کو دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی خوبصورت باتیں اس حوالے سے کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ ان کے نانا جان کا ہے, کہ ان کے نانا جان کی طرف سے ملا ہے. اب اگر ہم ان کو دے بھی رہے, ان تک پہنچا رہے ہیں, تو یہ ہمارا تو کوئی کمال نہ ہوا, انہی کے نانا جان کا مال تھا جو ہم نے آگے پہنچا دیا, انہی کے صدقے میں ملا ہوا تو ہم نے آگے پہنچا دیا. بعض علماء یہاں پر بہت خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سادات کرام کو کوئی چیز پیش کی ہے تو اس کو دینا نہیں کہتے, کہ ہم نے ان کو دیا. دی وہ چیز جاتی ہے جو اپنی ہو.
اللہ,
تو یہ تو ہے ان کا, تو مطلب یہ کہ ہم نے ان تک پہنچا دیا.
اللہ,
ہمارے پاس یہ امانت تھی, ہم نے ان تک پہنچا دیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی کے اوپر ہم کچھ خرچ کرتے ہیں, ان تک کچھ, اس کو کچھ دیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور ملتا ہے. تو یہاں تو سادات کرام ہیں کہ جب ان کو دیا جائے گا, ان تک پہنچایا جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیسی برکتیں عطا فرمائے گا. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ فقط اس پر دلائل قائم کیے جائیں, یہ مشاہدے کی باتیں ہیں کہ بہت سارے افراد خود اپنی باتیں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے حالات جو بہتر ہوئے اس میں سب سے بڑا ہاتھ اسی چیز کا تھا کہ وہ سادات کرام کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے رہے.
اللہ,
نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکتیں عطا فرمائی. تو اس طرح کے جو سادات کرام ہیں بالخصوص, یہ تو ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر سید جو ہے وہ محترم ہے, مکرم ہے, معظم ہے, لیکن وہی بات ہے کہ بسا اوقات وہ سادات کرام کے جو مالی اعتبار سے مستحکم ہیں, مضبوط ہیں, لوگ ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور کرنی چاہیے ان کی خدمت بھی, اس سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سادات کرام میں بہت ساری فیملیاں ایسی ہوتی ہیں جو چھپی بھی ہوتی ہیں. اگر ان کے بارے میں معلومات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر کے حالات جو ہیں وہ کافی جو ہے ناگفتہ بے ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, بہت غربت ہوتی ہے. تو ایسے سادات کرام کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچنا چاہیے, ان تک جو ہے وہ ان کی امانت پہنچانی چاہیے, ان تک اپنا مال پہنچانا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکت ہے اس کے اندر عطا فرماتا ہے. تو ایسی فیملیاں ہوں تو ان تک آپ پہنچنے کی یہ کوشش کیا کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی برکتیں عطا فرمائے گا. باقی رہا زکوٰۃ دینے کا معاملہ, تو وہی صورت اعلیٰ حضرت نے آخر میں بیان فرمائی کہ اس کے پاس ہے نہیں دینے کے لیے, یا اس کے پاس جو موجود ہے وہ نکلتا نہیں ہے اس سے, اب زکوٰۃ ہی اس نے دینی ہے. تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں, وہ اپنی مرضی سے ان سادات کو وہ رقم دے دیں.
اچھا, سادات کرام کے حوالے سے یہ بھی آیا ایک ایس ایم ایس کہ اگر کوئی مسجد میں کھڑے ہو کر سید صاحب یہ اعلان کریں کہ میں غریب ہوں اور اس طرح کی کنڈیشن ہے, تو پھر کیا ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں, مسجد میں نے عرض کی نا کہ ہم جو سادات کی تعظیم کرتے ہیں, ان سے عقیدت محبت رکھتے ہیں, تو یہ سارا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. انہی کی شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ مسجد کے اندر اس طرح اعلان نہ کیا جائے گا. تو شریعت مطہرہ کے احکام میں سے یہ ہے کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی, تو اس لیے کوئی بھی ہو اسے مسجد کے اندر اعلان کرنے کی تو اجازت نہیں ہے, تو مسجد کے سائل کو تو نہیں دے سکتے. البتہ باہر اگر کوئی سوال کرتا ہے تو دیکھ لیں, اسے واقعی دل جمتا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں.
جی اگلی کال.
یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو ہم لوگ سب سے ہاتھ ملاتے ہیں, تو اس وقت جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں بزرگان دین سے یا مسجد کے پیش امام سے, تو ہاتھ جو چومتے ہیں یہ چومنا صحیح ہے یا غلط ہے, اور کس وجہ سے چومتے ہیں, یہ محبت چومتے ہیں عقیدت چومتے ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہا تھا.
جی حضور ہاتھ کیوں چومنے جاتے ہیں؟
بتائیں گے کیوں چومتے ہیں, محبت سے چومتے ہیں عقیدت سے چومتے ہیں؟ تو عمومی طور پر تو عقیدت سے ہی چوما جاتا ہے, اور یہ احادیث طیبہ سے اس کا ثبوت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الادب المفرد ان کی کتاب ہے, اس میں امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی پورا گروہ جو ہے جب مدینہ منورہ پہنچا تو سواریوں سے اتر کر تیزی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں بھاگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا.
سبحان اللہ.
اسی طرح تابعین کا طریقہ کار رہا کہ وہ صحابہ کرام علی مردوان کے ہاتھ چوما کرتے تھے. حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملنے آتے ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے, تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پہ خوشبو لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جب آئیں گے تو ہاتھ چومے بغیر رہیں گے نہیں. تو ایک فرحت کے لیے خوشبو لگائی ہوئی ہوتی تھی, اور وہ اس لیے چوما کرتے تھے کہ ان ہاتھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما ہے. تو یہ احادیث سے بھی ہاتھ پاؤں چومنا ثابت ہے معظم دینی کے, اور کتب فقہ کے اندر بھی اس کی صراحت ہے کہ جو دینی اعتبار سے معظم ہے اس کے ہاتھوں کو بوسا یہ دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب تو بہرحال اس پر کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. تو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے جس انداز میں منہ چوم رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات منہ سے منہ ملایا ہوا ہوتا ہے, گال سے گال ملایا ہوا ہوتا ہے, وہ عجیب و غریب انداز ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتا, حالانکہ بسا اوقات بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے یہ کرتے ہوئے, تو پھر ہاتھ چومنا یا موزم دینی کے پاؤں چومنا اس میں کیا حرج ہے؟
صحیح. جی اگلی کون.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کنگھی کرنے سے داڑھی کا بال ٹوٹ جاتا ہے یا واش روم میں نہانے سے داڑھی کا بال ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, کہاں پہ پھینکنا چاہیے, اس میں میری اصلاح فرمائیں.
اب دیکھیں, ویسے جو جسم سے جدا ہونے والی چیزیں ہیں, بال ہیں, ناخون ہیں, دانت ہیں, جو چیزیں جدا ہو جاتی ہیں, اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو دفنایا جائے.
صحیح.
اگر دفنانے کی صورت ہے تو اسے دفنا دیں, ورنہ یہ کہ کسی ایسی جگہ ڈال دیں کہ جو اوپر ہو. تو اب ویسے کنگا کرتے ہوئے ٹوٹ گیا, ہاتھ میں بال آ گیا, تو کوئی تھیلی وغیرہ رکھ لیں, اس میں ڈال دیا کریں, پھر کسی پانی میں بہتے پانی کے اندر ڈال دیں, دریا میں, نہر کے اندر, یا کسی جگہ پر اسے سائڈ میں رکھ دیں. اور باتھ روم کے اندر جو ہے وہ نہارا ہوگا کوئی, اس کا بال ٹوٹ گیا, تو اب اس دوران تو پانی کے اندر وہ چلا جائے گا, تو اٹھانے میں جو ہے وہ کراہت سی محسوس ہوگی, تو اسے جانے دیں.
صحیح. جی اگلی کو.
سر میرا سوال یہ تھا کہ میں نے یہ سنا کہ مطلب آپ اگر کسی قبر پہ جاتے ہیں سارے سواب کرنے تو ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, یا ہم جاتے ہیں تو وہ کہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ادھر قبرستان میں, یہ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ پوچھا تھا کہ کیا وہ جو فوت ہوتا ہے وہ آپ کے خواب میں آ کے آپ کو کوئی بتا سکتے ہیں اپنے آنے والے؟
دو بات.
جی بالکل, پتا ان کو پتا بھی چلتا ہے, اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بندہ مومن قبر پر پہنچتا ہے تو جس سے دنیا میں اس کو انسیت ہوتی ہے اس سے اس کو انسیت حاصل ہوتی ہے, یعنی وہ مانوس ہوتا ہے اس سے اور اس کے آنے سے خوش ہوتا ہے. اور بندہ جب سلام کرتا ہے تو وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں, یعنی جب ان کو سلام کیا جا رہا ہے تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکی غرقد میں جب تشریف لے کر گئے تو وہاں پر آپ نے سلام بھی کیا. تو یہ سلام کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں, تو وہ پہچانتے بھی ہیں, سلام کا جواب بھی دیتے ہیں, انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہماری قبر کے اوپر کوئی آیا ہوا ہے. دوسرا رہا خواب کے اندر آ کر کسی چیز کا بتانا, تو یہ ممکن تو ہے کہ کوئی خواب میں آئے اور کوئی چیز بتائے, لیکن اس کے بتائے سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہو یا اس کا کہنے کی وجہ سے وہ چیز لازم ہو جاتی ہے, وہ ایسا نہیں. جیسے مثال کے طور پہ خواب میں آ کے وہ کہتا ہے کہ میری قبر چینج کریں, تو پھر اس کا کوئی اعتبار
نہیں,
یہ نہیں ہے. اسی طرح خواب میں اگر کسی کو کوئی کسی حال کے اندر دیکھا, مثال کے برے حال کے اندر دیکھا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر حکم لگائے کہ اس کا خاتمہ کوئی خراب ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں, لیکن اس بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اس کا برا خاتمہ ہوا ہے, کہ یہ خواب کے معاملات ہیں اور خواب کے معاملات جو ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتے. خواب اچھا آتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, بشارت ہے, مبشرات میں سے ہے کہ خواب کے ذریعے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں, لیکن اس سے شرعی احکام یہ ثابت نہیں ہوتے.
ٹھیک. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ ظہر کی جو سنتیں پڑھ لیں اور جماعت میں ہماری یہاں تقریباً 15 منٹ کا وقفہ تو ہوتا ہے, اس درمیان اگر کوئی قضا پڑھنا چاہے نمازیں تو پڑھ سکتا ہے؟
بالکل پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
لیکن وہ ظاہر اور
اصل والے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ چونکہ نوافل اس وقت میں پڑھنا جائز ہے,
ٹھیک ہے,
نوافل پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ قضا بھی ادا کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
اچھا, یہ ارشاد فرمائے کہ فجر کا جو آخری وقت ہے وہ کب تک ہوتا ہے؟
فجر کا آخری وقت سورج طلوع ہونے تک ہوتا ہے, یعنی سورج طلوع ہو گیا, جیسے ہی طلوع ہوا نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا.
سورج طلوع ہوا یہ پتہ کیسے چلے؟ ہم گھڑی دیکھیں, کھڑکی کے اندر سے جھانکیں, کیا کریں؟
یہ تو دیکھیں, کھڑکی سے جھانکنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, سامنے بلڈنگیں ہوتی ہیں بڑی بڑی,
صحیح,
پتہ نہیں چلتا. تو اب تو آسانی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے کیلنڈر بنا دیے جا چکے ہیں, نماز کے نقشے بن چکے ہیں, اپلیکیشن آ چکی ہیں کہ جس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا آخری وقت کیا ہے اور کب سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے, تو اسے دیکھ لیں, اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں.
ٹھیک جی, اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے, ایک بندے کا قرضہ دینا ہے تو وہ اگر فوت ہو جائے, اگر میں اس دنیا میں قرضہ نہیں دے سکا تو میں کس کو دوں یہ قرضہ؟
جی, کیا فرما دیں؟
قرض لیا اور وہ بندہ فوت ہو گیا تو اب اس کے ورثہ تک پہنچائیں گے. اگر اس کے وارث معلوم ہیں کہ جیسے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, جو بھی اس کے وارث بنتے ہیں ان تک وہ رقم پہنچائی جائے گی. اور اگر ورثہ کا بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں یا مر کھپ گئے ہیں, کوئی معلومات نہیں مل رہی اسے, تو پھر اس صورت میں اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دے, یعنی جس کا وہ مقروض تھا اس کی طرف سے صدقہ کر دے, لیکن پہلے اسے اپنی پوری طاقت کے مطابق جتنی اس کی وسعت ہے اس کے مطابق معلومات کرنا ہوگی کہ اس کے ورثہ کہاں ہیں. اگر معلوم ہو جاتا ہے تو ان تک پہنچائے گا, ورنہ پھر اس کے بعد وہ کسی بھی فقیر شرعی کو اس کی طرف سے صدقہ کر دے گا.
جی, اگلی کال.
میرا نام یاسین احمد ہے, میں ڈی اے خان سے بات کر رہا ہوں. یہ میرا یہ سوال ہے کہ بچوں کے عقیقے کے بارے میں, کہ بچوں کا عقیقہ کب تک کر سکتے ہیں, بیٹی کے عقیقہ کیا طریقہ کار ہے اور بیٹے کے عقیقہ کیا طریقہ کار ہے؟
جی, کب تک ٹائم پیریڈ ہے؟
ٹائم پیریڈ تو دیکھیں ساری زندگی ہوتا ہے اس کا, یعنی شادی کے بعد بھی, بڑھاپے میں بھی ہو سکتا ہے, جب تک بندہ زندہ ہے عقیقے کا وقت تو ہے, یعنی آخر ابتدا جو ہے سنت وہ ساتویں دن ہے.
صحیح.
کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے, مثلا اتوار کو پیدا ہوا تو ہفتے کو اس کا, آنے والے ہفتے کو اس کا عقیقہ کر لیا جائے, نہیں کر سکے تو اب بہتر یہ ہے کہ 14th کریں, یعنی اگلے ہفتے.
صحیح.
ورنہ پھر اس سے اگلے ہفتے جتنا جلدی کر سکتے ہیں کریں, اور بہتر یہ ہے کہ ہر 7th میں کیا جائے, یعنی 7th نہ کر سکے تو 14th, 14th نہ کر سکے تو 21th, 21th نہ کر سکے تو 28th, یوں بہتر ہے. ورنہ یہ کہ 7th کے بعد جب بھی کریں گے سنت ادا ہو جائے گی. عقیقے کا جو جانور ہے وہ قربانی کے جانور کی طرح ہونا چاہیے, جتنی بھی شرائط قربانی کے جانور میں ہوتی ہیں ویسے ہی اس کی شرائط ہیں. اور لڑکے اور لڑکی کے عقیقے میں مستحب ہونے کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ لڑکے کا جب عقیقہ کیا جائے تو اس کے لیے 2 بکرے کیے جائیں, اور لڑکی کا جب عقیقہ کیا جائے تو اس میں 1 بکری کی جائے. لیکن اگر کوئی اس کا الٹ کرتا ہے, مثال کے طور پر 2 بکروں کی جگہ 1 بکری کر لیتا ہے لڑکے کے لیے, تو بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سنت ادا ہو جائے گی. یا 1 بکرا کر لیتا ہے لڑکے کی طرف سے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی. لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کرتا ہے یا 2 بکرے کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اس کی جو سنت ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی.
مزید چل کے ناظرین, سلسلہ ہوا, بہت اہم مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے, بہت ساری گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس نے رب کی